بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجرات مختصر تفسير كدرس جاري هي ہم پہنچے پیچھے درس میں آیت نمبر 13 پر، اور اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. پچھلے درس میں گزر چکا ہے، اسلامی معاشرے میں اسلامی بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اور آپسی محبت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات چیت سے منع فرمایا ہے. اگر آپ ان سے بچیں گے تو باہمی محبت بھی ہوگی اور بھائی چارگی بھی باقی رہے گی، اور جو تعلق ہے، جو اخوت ہے اسلام کی ایمان کے بنیاد پر، یہ بھی قوی ہو جائے گی. اور تین ظاہری چیزیں تھیں اور تین باطنی چیزیں تھیں. جو ظاہری چیزیں وہ کیا تھی جسے منع کیا؟ نہ، یہ انڈائریکٹ ہے، باطنی یا تین مباشر تھیں براہ راست، اور تین جو تھی وہ انڈائریکٹ تھیں، یا اس کو بعض باطنی بھی کہتے، جو براہ راست جس پر کوئی بات نہ ہو. جو براہ راست چیزیں تھیں جسے منع کیا گیا، تنابز بالالقاب منع کیا ہے، اور لا یہ تو انڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے. غیبت بھی انڈائریکٹ ہے. الہمز واللمز، سخریہ، مذاق اڑانا، برے القابوں سے پکارنا، یہ چیزیں جو ہے براہ راست آپ کسی سے کہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، نفرت ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور پھر تفرقہ ہوتا ہے. اس لیے منع کر دیا ہے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور کسی کا عیب نکالنا. وہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو عیب نکالتے تو وہ اپنا اپنا عیب ظاہر کر رہے ہو، اور برے القابوں سے پکارنا. اور جو انڈائریکٹ چیزیں ہیں، اجتناب کثیرا من الظن، بدگمانی سے منع کیا ہے، تجسس سے منع کیا ہے، اور غیبت سے منع کیا ہے. پھر فرمایا یا ایوہ الناس، اوپر جو جملہ تھا اس میں کیا تھا؟ یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ندا تھی. اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یا ایوہ الناس، انسان کی جو اپنی سمومی کی جو اصل حقیقت ہے، انسان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ آج وہ جس مقام پر ہے اس کی اصل اوقات کیا ہے، وہ کیا تھا. کیونکہ یا ایوہ الناس میں، اے لوگو، اس میں سب شامل ہیں، اہل ایمان بھی، اہل کفر، اہل فقر، سب اس میں شامل ہے، ہر انسان اس میں شامل ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر، ایک نر سے، و انثا، ایک مادہ سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوبا، قومیں یا ذاتیں، جمع شعب، وقبائل، قبیلہ کی جمع ہے، اور قبیلے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، معرفت ہو، جان سکو ایک دوسرے کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑے عزت والا، سب سے بڑے شرف والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اہل ایمان بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان ضمیر جو ہوتا ہے جمع کا، یہ عربی زبان میں دو طریقے سے بیان ہوتا ہے. ایک تو جمع کے لیے، ایک سے زیادہ، دو یا تین یا اس سے زیادہ، اور دوسرا ہے شرف کے لیے، عزت کے لیے. انا ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبیر کرتا ہے. کس چیز سے پیدا کیا؟ خلقناکم من ذکر و انثا، ایک نر سے اور ایک مادہ سے. نر کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اور مادہ کون ہے؟ حواء علیہ السلام. یعنی اے انسان، تمہاری کوئی بھی ذات ہو، تمہارا کوئی بھی رنگ ہو، تمہاری کوئی بھی زبان ہو، تم کہیں پر بھی رہنے والے ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہو، یہ نہ بھولنا کہ تم سب کا اصل باپ اور اصل ماں ایک ہے. کلکم آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ انسان کی اصل اوقات ہے. ان خلقناکم من ذکر و انثی، اچھا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ایک تو پتہ چل گیا انسان کی اصل اوقات کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہمارے اصل ماں باپ کون ہے. پوری بدنوں ہے انسان، جتنی بھی انسانیت ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے بچے بڑھتے گئے آگے، مزید انسانی بڑھتے گئے، وہ پوری زمین پر پھیلنے لگے، تو مختلف قوموں کا وجود ہوا. کلچر الگ ہو گئے، زبان الگ ہو گئی، جگہ الگ ہو گئے، لباس الگ ہو گیا، کھانا پینے میں الگ ہو گئے، زبان بولنا سب کچھ الگ ہو گیا. اسے فرمایا وجعلناکم شعوبا، ہمیں تمہیں قومیں، وقبائل، اور قبیلے. شعب بڑا ہوتا ہے، قوم جسے ہم کہتے ہیں یا ذاتیں کہتے ہیں، اور پھر اس قوم میں کچھ قبیلے ہوتے ہیں. اب پاکستان ایک قوم ہے، اس اندر کوئی قبیلے ہیں، عرب ہیں، یا افغانستان ہے، یا انڈیا کے مختلف ملک ہیں، اپنے اپنے ایک نیشن ہے، قوم ہے، پھر اس کے اندر جو ہے مختلف قبیلے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم میں معرفت ہو، شناخت ہو، نسب کے بارے میں جاننا کہ کون کہاں کا ہے، کس خطے میں رہتا ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، یعنی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. کیوں؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. کہ آپ کا نسب مارے پوچھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جاننا چاہتے ہیں آپ کس قبیلے سے، آپ کہاں رہتے ہیں. معرفت پیدا ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے. لیکن بھلائی کا معیار، شرف کا معیار یہ نہیں ہے، کیونکہ قومیں برابر نہیں ہیں. عرب اپنے آپ کو عجم سے بہتر سمجھتے ہیں, عجم میں سے فلان قبیلہ آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, فلان دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہوں. کوئی غلام ہے, کوئی آقا ہے, کوئی آزاد ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کسی کی زبان اعلیٰ ہے, کسی کی کم درجہ کی ہے, ذات کے اعتبار سے بڑی ذات چھوٹی ذات, یہ کوئی اعتبار نہیں. انسان کے شرف کا اعتبار ایک ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اعلان ہے. تمام انسانیت میں سے جو سب سے بہترین انسان ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, سب سے بڑا متقی, سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بڑے شرف والا ہے, سب سے بڑی عزت اس انسان کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ اصل معیار ہے. عرب ہے, عجم ہے یا عجمی, عربی نہیں ہے, اس کا تقوی اس عربی سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے, یہ بڑے شرف والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا, عرض کیا, یا رسول اللہ, من اکرم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والے کون ہے؟ فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ شرف والے وہ ہیں جو زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. قالوا ما نسألک عن هذا, ما نسألک عن هذا, ہم آپ سے یہ مرحلہ مقصد نہیں ہے سوال کا. اچھا تو پھر اکرم الناس نبی اللہ یوسف, نبی, ابن نبی, ابن نبی, ابن الخلیل علیہم الصلاۃ والسلام. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ان کے والد اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, خلیل الرحمن. تو سب سے زیادہ اگر آپ نسب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سب سے بڑا نسب یہ ہے. کمال ہے کہ نہیں, بیٹا, باپ, دادا, پردادا, سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, تو یہ سب سے بڑا شرف والا ہے. کہتے ہیں, مانا سألک عن هذا, یا رسول اللہ یہ بھی پوچھ رہے. اچھا, معادن الناس, یعنی لوگوں کی جو جن سے ان کے جو نسب, یہ پوچھیں اس کے بارے پوچھا, کہتے ہیں جی یا رسول اللہ. فرماتے ہیں, تم میں سے جو بہترین ہے جاہلیت میں وہ سب سے بہترین اسلام میں, اذا فقہ, اگر انہیں دین کو سمجھ ہو. جو جاہلیت میں سب سے اچھے ہیں اسلام میں وہ بھی سب سے اچھے ہیں, بشرطے کہ دین کو سمجھنے والے ہو. سبحان اللہ, جاہلیت میں کوئی سچا ہے, کوئی شخص شراب نہیں پیتا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, بڑا سخی ہے, لوگوں کی خیال رکھتا ہے, بہادر ہے, یہ سب اچھی خصلتیں ہیں. تو تم اسے جو اچھے ہیں جاہلیت میں, سب سے جو اچھے جاہلیت میں تھے, وہی سب سے اچھے اسلام میں اگر ان کو دین کی سمجھ ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ, تو دین کی سمجھ, دین کا ہونا کافی نہیں ہے, اسلام کے ساتھ صحیح سمجھنا بھی شرط ہے, تب تقویٰ ہوتا ہے, تب یہ شرف والا ہوتا ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے, کوئی نمازی ہے تو متقی ہے اس لیے سب سے اچھا ہے, نہیں, صحیح نماز شرط ہے, نماز نبوی شرط ہے. صرف زکوٰۃ دینا کافی نہیں کہ سخی ہے, نہیں, زکوٰۃ نبوی دینا شرط ہے. متقی وہ نہیں جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہے, متقی وہ ہے جو صحیح عمل کرنے والا ہو, جس کا عقیدہ صحیح ہے, منہج صحیح ہے, عبادات صحیح ہیں, اس کا منہج بھی صحیح ہے, اس کے اخلاق بھی صحیح ہیں. تو صحیح ہونے کا نہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ دلیل کی روشنی ہے, صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ ہے, اس کے مطابق ہے الحمدللہ, اس کے مخالف ہے تو ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, سانسیں جاری ہیں, توبہ کریں, راہ راست پہ آ جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جانے کے تقوی کیا ہے, پھر اس تقوی پہ عمل کریں, اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. دوسری حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہماری صورتیں، ہمارا مال، ہمارا کیا کمال ہے؟ صورت اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، اسی نے دیا ہے. لیکن جو ہمارا دل ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ میرے خواہش کے مطابق ہے کہ نہیں؟ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیے ہیں، آسان بھی کر دیے ہیں. خیر کا راستہ دکھا بھی دیا ہے، آسان بھی کر دیا ہے. شر کا راستہ دکھا بھی دیا ہے، آسان بھی کر دیا ہے. آپ کس راستے پہ چلنا ہے آپ کا اختیار ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، یہی دو راستے الگ الگ جدا ہو کر سمجھا دیا سب کو. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ شرف والے ہیں کہ نہیں، یا فلان شرف والا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لیں کہ بندہ متقی ہے کہ نہیں ہے. مال سے کوئی شخص شرف والا نہیں بن سکتا، اچھی صورت سے کوئی شخص شرف والا نہیں بن سکتا، اچھی آواز سے، اچھے حسب سے، اچھے نسب سے، اچھے رنگ سے، اچھے ملک سے، اچھے پاسپورٹ سے کوئی اچھا نہیں ہوتا. اچھا کون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لوگ اپنے اپنے معیار ہیں. میرے نزدیک فلانا اچھا، آپ کے نزدیک فلانا اچھا، اس کا وہ اچھا ہے. اس میں مرد عورت سب شامل ہیں. عورت کی خوبصورتی میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، رب نے اسے خوبصورت پیدا کیا ہے، اس کا گورا رنگ رب کا دیا ہوا ہے، اس کا تقوی اصل بات ہے. کتنی متقی پرہیزگار ہے، جتنے زیادہ متقی پرہیزگار ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور اتنی ہی شرف والی ہے، عزت والی ہے. جتنے اللہ تعالیٰ سے دور ہے، نہ اس کی خوبصورتی اس کے کام آئے گی، نہ اس کے گور رنگ اس کے کام آئے گا، نہ اس کا مال، نہ اس کا حسب، نہ اس کا نسب، کچھ کام نہیں آئے گا. اگر حسب کی بات ہے، اگر حسب سے کوئی شخص جنت میں ہوتا تو ابو لہب کا حسب سب سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، قریش میں سے ہیں، قریش عرب میں سے ہیں، اور بڑا نسب سمجھا جاتا ہے عرب میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ہلاک ہوا ابو لہب. کیوں ہلاک ہوا؟ کیونکہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس پیغام سے منہ موڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سے دشمنی، اپنے سگا بھتیجا دشمنی مول لی اور مخالفت کی، موت بھی اسی کفر پہ ہوئی نعوذ باللہ. اس لیے اعلان ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا عمل اسے آگے نہ لے جائے، اس کا حسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. عمل ہے. اس لیے رب کا معیار یہ ہے، رب کا معیار یہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر فرمایا ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے. کون متقی ہے؟ خوب جانتا ہے. کس کا تقوی کتنا زیادہ، کس کے کتنا کم ہے؟ خوب جانتا ہے. کون متقی نہیں ہے، کون تقوی سے دور ہے؟ خوب جانتا ہے. اور خوب باخبر ہے کہ یہ متقی کا تقوی کا دعویٰ کرنے والا عمل بھی کرنے والا ہے کہ نہیں. اس سے تقوی دعویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، علیم ہے اور خبیر ہے. اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے دلوں کے راز بھی خوب جانتا ہے، ہمارے آنکھوں کی خیانت بھی خوب جانتا ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اب رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے تقوی میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، آپ یہ کوشش کریں میں دکھا کے بناؤں متقی ہوں، نہیں ہو سکتا. اس لیے منافقین کی علامتیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن دو نمازیں بڑی بھاری تھیں ان کے لیے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز. تو جو نہیں آتا تھا فجر کی نماز، عشاء کی نماز میں، تو تہمتی کی منافق ہے. اس لیے صحابہ کیا کرتے تھے، بیماری کی حالت میں بھی جب بیمار ہوتے تھے تو ان کے دو ساتھی ان کو سہارا دیتے تھے، مسجد میں آتے تھے. یہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. آپ کے قدم، آپ کا جسم اس دل کے تابع ہے جس دل میں تقویٰ ہے. سکون نہیں آتا، تکلیف ہے، درد ہے، لیکن تقویٰ اس انسان کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. رب کا فرما بردار، اطاعت رسول کیا ہوتی ہے، یہ تقویٰ آپ کو بتاتا ہے. اس لیے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب باخبر ہے. سب کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان و شان ہے, اور اس میں دو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے, صفت العلم اور صفت الخبر, کہ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے, اللہ خبیر ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اسماء حسنہ ہیں, اور دونوں صفات الکمال ہیں, جیسے کہ حسن جماعت کا عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصول ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں جن کے قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے بغیر, لیکن شرط یہ ہے ہم انکار نہیں کرتے, ہم تحریف نہیں کرتے, باطل تاویل نہیں کرتے, کیفیت سے کام نہیں لیتے, اور نہ ہی ہم تمثیل یا تشبیہ سے کام لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جب لوگوں کی بات آئی, اہل ایمان کی بات آئی, ان لوگوں میں اہل ایمان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہنے والے ہیں, کیونکہ اہل ایمان کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے, اور اعراب کا ذکر بیچ میں آیا تھا جو بدو تھے سورت کی ابتدا میں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے حجرات, حجروں کے باہر, یا محمد آواز, بلند آواز سے جسے منع کیا گیا, تو ان کا ذکر پھر اب سورت کے آخر میں آ رہا ہے. جیسے سورت الحجرات کا نام ہی سورت الحجرات ہے, اور حجرات کا ذکر اعراب کے ساتھ ہوا ہے, تو یہ خوبصورت انداز بیان ہے, جہاں سے شروع ہوا وہیں سے اب اختتام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قالت الاعراب, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. قالت الاعراب, اعراب نے کہا, دیہاتی جو بدو قسم کے لوگ ہیں انہوں نے کہا, کیا کہا؟ آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, مومن ہو گئے ہیں. قل, کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, یعنی اسلام اور ایمان میں فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی ایمان داخل نہیں ہو تمہارے دلوں میں, زبان پہ کلمہ تو ہے لیکن کیا دل میں بھی ایمان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, لا يلتكم من اعمالكم شيئا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. اعراب, دیہاتی بدو قسم کے لوگ, کیونکہ مدینہ کا شہر گرد و نواح میں بستیں تھیں چھوٹی دور دور, اور وہاں پہ لوگ جو رہتے تھے دیہات پہ رہنے والے اعراب, وہ بھی آئے تھے مدینہ میں. دیکھیں, ایک شخص ہے, ایک نئی بات لے کے آیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, بتوں کو عبادت کو چھوڑ دیں, نئی چیزیں لے کے آیا ہے, اور لوگ آہستہ آہستہ متفرق ہو رہے ہیں دو گروہ میں, کوئی ماننے والا ہے, کوئی انکار کرنے والا ہے. تو خبر وہاں تک بھی پہنچ گئی, کسی نے کہا جادوگر ہے, کسی نے کہا کاہن ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, کسی نے کچھ کہا. تو دیکھو دیکھیے ہے کیا معاملہ, کیا ہے؟ ان اعراب دیہاتیوں میں, کیونکہ صحرا میں رہنے والے ہیں اور سخت جگہ زندگی گزارنے والے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کے جو بولنے کا انداز, ان کے طور طریقے, ان کا رہن سہن عام لوگوں جیسا نہیں ہے جو شہروں میں رہتے ہیں, تھوڑے سختی ہے, اور بعد میں تو بعض بہت ہی زیادہ سختی ہے, یعنی سختی سے بات کرنا, جھڑک کے بات کرنا, ادب کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پتہ, ریکویسٹ کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے سامنے والے کا کوئی نہیں پتہ. تو یہ لوگ جب پہنچے تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں یا تین قسمیں ہیں. ایک وہ جو منافقین ہیں, جیسے کہ عام منافقین تھے, اور یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا, اگر آپ ریکگنائز کریں لوگوں کو نا, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ منافقین ہیں نا. منافقین میں سب سے بہترین کون ہیں؟ اشد کفرن و نفاق, عرب. نفاق کے ساتھ اپنی جو سختی ہے نا, یہ بھی شامل ہو گئی. بدتمیزی, سخت, جو بھی آپ برے الفاظ آپ کے پاس آتے ہیں, خصلتیں, سب ان میں ہیں. جھوٹ میں سب سے آگے, فریب میں, دھوکے میں, قتل و غارت میں, دنگے میں, فساد میں سب سے آگے ہیں. دوسرے قسم کے وہ جو اسے کچھ بہتر ہے, منافق نہیں ہیں, لیکن اسلام کبھی زیادہ اہتمام نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. یا نام کے مسلمان, کلمہ پڑھ لیا بس, دل میں بھی اثر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہو. تیسرے وہ جو ان سے اچھے ہیں, عرب تو ہیں, بدو تو ہیں, لیکن ہیں مومن, اسلام قبول کر لیا, دل میں بھی اتر آیا, آپ اسلام کے صحابی بھی بن گئے, ساتھ بھی رہا ہے, لیکن کچھ ابھی عادتیں باقی ہیں. جس کے بچپنا کسی ماحول میں گزرا ہو, اس کو بدلتے وقت تو لگتا ہے نا, یہ باقی رہے. تو یہ تین قسم کے عرب تھے, منافقین کافر, منافقین ہیں, دوسرے والے جو ہے مسلمان, تیسرے والے مومن. تو اسی اعتبار سے اس کو تناسب مدد رکھتے ہوئے اب سنیں ذرا. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان نہیں لائے. ولکن قل اسلمنا, ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. یہ کون سا گروہ ہے تینوں میں سے؟ درمیان, دوسرا, درمیان والا, دوسرے والا, کہ اسلام تو دعویٰ ہے, اسلام تو ہے, لیکن ابھی دل میں نہیں اترا جیسے کہ اترنے کا حق ہے. اگر دل میں مکمل نہیں اترا تو پھر نفاق ہے نا. اگر اتر چکا ہے صحیح طریقے سے پھر تو صحابی ہے, پکے مومن ہیں. اگر ابھی نہیں اترا ہے, کشمکش میں ہے, کچھ ہے کچھ نہیں ہے, کچھ شکوک اور شبہات ہیں, کوئی زور زبردستی میں قبیلے کی وجہ سے, چلو قبیلے میں اسلام میں داخل ہو گیا, میں بھی داخل ہو جاتا ہوں بغیر چاہت کے, بغیر, تو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل میں ایمان اترنے کی نفی ہے. یعنی دل میں ایمان ابھی اترا نہیں ہے, داخل نہیں ہوا ہے, اور جب تک یہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا ہے آپ سچے مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے سچے مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں. یہ کہیں مسلمان ہیں, اسلام قبول کر لیا ہے. اچھا, یہ ایمان دل میں کیسے داخل ہوگا؟ پتہ تو چلے نا, اس کا کوئی چابی ہے, کیسے داخل ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. تو چابی کیا ہے ایمان داخل ہونے کی؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ایمان دعویٰ ہے, عمل اس کا ثبوت ہے, اور عمل کے لیے طاعت ہے, اور اطاعت کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا, منعن سے تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. تو صاحب عرض کیا, رسول اللہ ایسے بھی کوئی لوگ ہیں کوئی جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جنت میں داخل وہ ہوتا ہے جن کا ایمان ہے کہ نہیں, دل میں ایمان ہے تو جنت میں ہوں گے نا. تو دل میں ایمان داخل ہونے کے لیے اطاعت کا ہونا لازمی ہے. اس لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ, تمہارے اعمال میں سے وہ کمی نہیں ہوگی. اس لیے اطاعت کے لیے عمل بھی لازمی ہے. اسلام ہے, زبان سے کلمہ پڑھا ہے کافی نہیں ہے, اس کلمے کا حق ادا کرنا ہے دل میں اترنے کے بعد, جب ایمان دل میں اترے گا, اور اس کا ثبوت آپ کا عمل ہے. جب عمل اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوگا, اللہ کی اطاعت توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع سنت کی بنیاد پہ ہوگا, تب ایمان داخل ہوگا دلوں میں. تب کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. لا يلتكم من اعمالكم شيئا, یعنی اگر اخلاص میں کمی ہو, اتباع میں کمی, تو پھر اعمال میں بھی کمی ہو. یا تو مکمل طور پہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں ہے، اور اتباع اگر نہیں ہے تو بدعت تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے آخر میں فرمایا اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھنا چاہتے ہیں یا غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ رحم کرتا ہے مغفرت بھی کرتا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی. گناہ ہو گئے ہیں، کمی کوتاہی ہو گئی ہے اتباع میں، اطاعت میں، بشر ہیں، کمزور ہیں، غلطی ہو گئی ہے، یا نہ بھولیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، الغفور اور الرحیم. اللہ مغفرت کرتا ہے جیسے کہ اللہ کا شان شان ہے، اللہ رحم بھی کرتا ہے اور خوب رحم کرتا ہے، بڑا مہربان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. پھر اس ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اور اس خصوصی طور پر یہ شرط بیان کرتے ہوئے کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کے کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما صرف اور صرف، اس کے سوا کچھ نہیں، صیغۃ الحصر ہے. المؤمنون مؤمن، الذين آمنوا بالله ورسوله، وہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے، کوئی شک و شبہ نہیں. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے لیے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، دعویٰ کس کا ہے، سب واضح ہو گئے. انما المؤمنون، مؤمن صرف اور صرف یہ ہے. اب اچھی طرح سن لیں، اے مومنوں، مومن کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے جو اسماء الحسنی و صفات الکمال ہے، مخلوق سے بالکل الگ. اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب سے عظیم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی اللہ کا پیغام ہے اسے مکمل طور پہ اپنی امت اور تمام ثقلین تک پہنچا دیا ہے، جن ان تک پہنچا دیا ہے بہترین انداز میں، کوئی کمی پیشی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا ہے، میری محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا کبھی، جیسے کہ حضور صار محبت سے تجاوز کیے اور اللہ تعالیٰ بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول، فقول عبد اللہ و رسول، اس لیے ہم کمیں شہادت بھی یہی پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد عبدہ و رسول. عبودیت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، غلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم توحید اور سنت پر چلنے والے ہوں، اور توحید و سنت پر چلنے کے لیے جو منہج ہے جس پر توحید و سنت موجود ہے، ایک منہج ہے جو اس توحید و سنت پر قائم ہے، وہ منہج السلف الصالحین، منہج صحابہ اور سلف ہے. اور اس ایمان کے لیے ایک شرط بیان کی اس آیت کریمہ میں، ثم لم يرتابوا، پھر شک و شبہ میں نہ پڑے. ایمان ہے، شک و شبہ نہیں ہے، اب بات دل کی ہو رہی ہے نا، دل میں ایمان اترا ہے کہ نہیں اترا ہے، مکمل طور پہ جزوی طور پہ ہے نہیں ہے، تو اگر شک و شبہ ہے تو دل تک ایمان پہنچے نہیں ہے تو پھر یہ نفاق ہے. دل میں پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ ہو. ثم لم يرتابوا, یہ سچے مومن ہے. اور اس میں علماء نے اس آیت کریمہ کو دلیل پیش کیا ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے یقین. الیقین المنافی للشک, جو شک کا منافی ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شرط یہ ہے, اگر شک و شبہ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے, شک و شبہ نہیں تو پھر ایمان ہے. تو یقین شرط ہے. کس چیز پر یقین؟ اس لیے ایک اور شرط ہے جو یقین سے پہلے ہے, وہ ہے العلم, علم کی شرط. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت محمد میں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, خوب جان لے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے. معنی کیا لا الہ الا اللہ؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا الہ نفی ہے, الا اللہ اثبات ہے. اس نفی اور اثبات پر ہمارا ایمان ہے. یہ معنی ہے, صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا. اس کے بغیر جو معنی ہے وہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ اور رک جاتے ہیں, آگ نہیں پڑھتے, کفر ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, یعنی اللہ بھی نہیں, نعوذ باللہ. جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے برحق سوائے اللہ کے. کیونکہ اگر کہتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, برحق کو آپ نکال دیتے ہیں, تو پھر مطلب جتنی معبود ہیں سب حق ہیں. کیا باطل معبودات موجود ہیں کہ نہیں؟ لات, حبل, لات عزا اور حبل ہے, اور جتنی بھی معبودات مشرکین کی. آج لوگ شرک کرتے, گائے کو, گائے کی عبادت کرتے ہیں اور مختلف بتوں کی عبادت کرتے ہیں. معبودات تو ہیں نا, یہ معبودات جو ہیں ان کو الہ کہا جاتا ہے. آلیہ جمع آلیہ, تو الہ معبود, لا الہ کوئی معبود نہیں. معبود تو ہیں, عبادت تو کی گئی ہے نا, الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی اگر آپ برحق کی بات نہیں کرتے, مطلب اللہ کے ساتھ سب جتنی بھی معبودات سب ٹھیک ہیں کیا, تو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو واضح کلیئر معنی جو کیا ہے, وہ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. معبودات تو باطل ہیں, جھوٹے معبود ہیں سارے سوا اللہ تعالیٰ کے. تو نفی و اثبات میں صیغۃ الحصر ہے, یا اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. اسی معنی پر یقین ہونا چاہیے. اور اس لیے علماء نے آٹھ شرطیں بیان کی ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی. پہلے علم ہے, دوسرا یقین ہے, تیسرا اخلاص ہے, چوتھا سچ ہے, صدق ہے, پانچواں قبول ہے, چھٹا انقیاد ہے, ساتواں محبت ہے, آٹھواں کفر بالطاغوت. واجب نوٹ کر لیں, ان سب شروط کے دلائل اگلے درس میں یاد کر کے آنا ہے. صرف لکھنا کافی نہیں ہے. میں پوچھوں گا محبت کی دلیل کیا ہے, فوراً بتانی ہے. انقیاد کی دلیل کیا ہے, انقیاد کا معنی کیا ہے, پتہ ہونا چاہیے. صرف شروط بس, نہیں صرف شروط اور ان کی دلیل. آٹھ میں نے بتا دیے ہیں, آدھا کام میں نے کر دیا ہے, آدھا کام آپ نے کرنا ہے. آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا باموالہم انفسہم, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے اور سچا ایمان ثابت ہو جاتا ہے, پھر جان و مال کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. اللہ کے راستے میں سب قربان کر دیتا ہے یہ انسان, یہ بندہ. اب عام بندہ نہیں ہے نا, انسان میں سے لوگوں کی بات ہوئی, پھر عرب کی بات ہوئی, پھر مومنوں کی بات ہوئی, مومن میں سے سچے مومنوں کی بات ہوئی. جو شک و شبہ نہیں رکھتے کلمہ توحید کے صحیح معنی پر, اسلام کے صحیح معنی پر, اب وہ عام بندہ نہیں ہے, اللہ کا خاص بندہ ہے, اللہ کے پیاروں میں سے ہے, اللہ کے اولیاء میں سے ہے. اس لیے جان و مال کی قربانی اس کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اسے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں, سچے مومن کی بات ہو رہی ہے, ایک تو عقیدہ ٹھیک ہے, ایک تو ان کا ایمان صحیح ہے, کلمہ توحید کو صحیح سمجھنے والے ہیں, اور صحیح عقیدہ کی اساس کلمہ صحیح کلمہ توحید کا معنی ہے. اگر آپ کا کلمہ توحید کا معنی غلط ہے, اور اہل قبلہ کے پانچ مختلف معنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, پتہ ہے اہل قبلہ کے پانچ مختلف معنی ہیں جو لوگوں نے کلمہ توحید کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو ذہن میں ان کے دل میں کیا معنی آتا ہے سب کا برابر نہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ معنی سب لیتے ہیں, ہر مسلمان لیتا ہے, نہیں. ہمارا اختلاف اہل بدعت سے صرف جشن میلاد النبی پہ نہیں ہے, یہ صرف محرم کے ماتم میں نہیں ہے, ہمارا ان سے جو بنیادی اختلاف ہے اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے. آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں, لا خالق الا اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, لا محبوب الا اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے, سبحان اللہ, لا حاکم الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. یہ سب معنی موجود ہیں اور سب اپنی جگہ پر کلمہ توحید کی صحیح معنی کے سب غلط ہے. کلمہ توحید کے یہ معنی نہیں ہے جو اللہ کے رسول پیغام لے کے آئے ہیں, لا الہ الا اللہ یہ معنی نہیں ہے. ہاں اللہ واحد سچا رب ہے, حق ہے, اللہ سچا حاکم ہے, اللہ حاکم اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, یہ بھی سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ سچ, صرف اللہ ہی موجود ہے کائنات میں اور کچھ موجود نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ جو معنی لیا وحدت الوجود کی طرف لے کے گیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, پھر وحدت الحل اللہ ہر جگہ پہ حل بھی ہو چکا ہے نعوذ باللہ, یہ لوگوں کی بدعقیدگی موجود ہے آج. اس لیے صحیح عقیدے کے لیے اساس بنیاد کلمہ توحید کا صحیح معنی ہونا چاہیے. اس لیے آٹھ شرطیں موجود ہیں. جب ہم آٹھ شرطوں کی بات کرتے کہتے ہیں کہ وہابی ہیں, اپنی باتیں کرتے اپنی مرضی کی. میرے بھائی ہر شرط کی دلیل ہے, تو درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, دیکھ لیں کہ یہ شروط کہاں سے آئی ہیں. ہمارے علماء اپنے جیب سے نکال کے کہتے ہیں, مرضی سے نکال کے کہتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ کلمہ توحید کے صحیح معنی آپ جانتے ہیں, آپ کی جو عقیدے کی اساس وہ مضبوط ہو جاتی ہے. آج اہل بدعت جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اس معنی میں اور کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, پتہ ہی یہ لفظ جو پوچھتا اللہ تعالیٰ کہاں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے نکلا ہوا معنی ہے لا موجود الا اللہ. یعنی کلمہ توحید کو لوگوں نے یوں سمجھا ہے اس لیے یہ بات کی ہے. اس لیے اہل تصوف کے نزدیک تین درجے ہیں کلمہ توحید کے معنی کے, مبتدی کے لیے لا معبود الا اللہ, متوسط کے لیے لا محبوب الا اللہ, منتہی کے لیے لا موجود الا اللہ. ان کی کتابوں میں شریعت اور طریقت اشرف الثانوی کی کتاب موجود ہے, پڑھ لیں اس میں دیکھ لیں کہ کلمہ توحید کے یہ تین معنی ہیں. مبتدی ہے یعنی جو ابھی چھوٹا ہے, نئے نئے کام سنے, نئے نئے علم سیکھا ہے, نئے دین میں آیا ہے, وہ کلمہ توحید جب پڑھتے تو معنی ذہن میں کیا رکھے لا معبود الا اللہ. اگر متوسط ہے, مزید مجاہدہ کیا ہے, تصوف میں عمل ہوتا ہے, علم سے دوری ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں علم انسان گمراہ کر دیتا ہے, آپ عمل کریں بس, وظیفے کریں آپ, تو متوسط جو مجاہدے کرتے کرتے متوسط پہنچے, اب وہ معنی توحید کلمہ توحید کو بدل دے, اس کا درجہ بلند اوپر ہو گیا لا محبوب الا اللہ. اور جو منتہی ہے, جو بڑا بزرگ ہے, جو بڑے مجاہدے کر کے بڑے درجے پر پہنچا ہے, اب وہ جب کہے لا الہ الا اللہ تو کیا سمجھے لا موجود الا اللہ. اور عوام الناس میں پوچھتے ہیں اکثر اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں بدعقیدگی کا کلمہ توحید سے کیسے براہ راست تعلق ہے, سبحان اللہ. الغرض تو جب صحیح ایمان صحیح عقیدے کی بنیاد پر دل میں جگہ کر دیتا ہے, تو یہ انسان اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے ذر بھر پیچھے نہیں ہٹتا. اس لیے صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں سب سے آگے کیوں ہیں, اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا فوراً تعمیر ہوتی تھی, جہاد کا حکم ہے, مال قربان کرنے کا, جان قربان کرنے کا, پوری دنیا مثال قائم کر کے گئے, سبحان اللہ. وجاہدوا باموال انفسہم فی سبیل اللہ, جب یہ علامت سچا ایمان کی, اب یہ بندہ جہاد میں اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کے جاتا ہے اور واپس سوچنے کا آتا بھی نہیں ہے, الوداع کر کے جاتا ہے اپنے پیاروں گھر والوں کو, سچائی کا جھوٹا ہے ایمان کے دعوے میں. اعراب نے دعویٰ کیا تھا اب سچے مسلمان سچے مومن جو ہے جس کی یہ صفات خوبیاں ہیں, اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں, اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں اپنے ایمان. قالت اعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ نے خود گواہی دی, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سچے ہیں, تمہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم مومن ہیں. مومن نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں. قال المؤمنون آمنا کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ مومن اپنے زبان سے پہلے اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے. اولئک هم الصادقون, وہی سچے لوگ ہیں. کیا ٹائم ہے؟ تین آیتیں ہیں, پورے کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. قل, کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ تعالیٰ کو جتلاتے ہو اپنے دین؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اعراب جو تھے وہ آپ سے جو ملتے تھے کچھ جتلاتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ ہم دیکھیں مومن ہیں, ہم نے یہ ایک عمل کیا, جہاد آپ کے ساتھ تھے, ہم وہاں پہ گئے, یہاں پہ یہ کیا. تو اللہ نے فرمایا, قل اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتلاتے ہو؟ یعنی آپ اس کو تو بتا سکتے جس کو پتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے, اللہ کو بتانے کیا ضرورت ہے آپ علیہ وسلم پر, یعنی آپ علیہ وسلم کو سمجھانے بتانے کیا ضرورت ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے نا, یہ بھی کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تعالیٰ خوب جان جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. وہ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتے, دل میں تم کیا چھپاتے ہو, کتنے سچے مومن ہو اور کتنے تم نے عمل کیا, سب جانتا ہے, خوب جانتا ہے. اسے فرمایا واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اس لیے آگے فرمایا, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یمنون علیک ان اسلموا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ پر احسان رکھتے, احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں. کون؟ اعراب کی بات ہو رہی ہے. قل, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لا تمنوا علی اسلامکم, آپ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے, یمن علیکم, اسی کا احسان ہے تم پر, تم لوگوں پر. کیسے؟ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, رہنمائی کی ہے ایمان کی طرف اگر تم واقعی سچے ہو. تو کیونکہ عرب, جیسے میں نے بتایا ہے, آپ سے ان کے ساتھ محفل میں بیٹھتے, ہم نے آپ کے ساتھ یہ کہ ہم سب وہ کہ ہم جہاد میں بھی گئے, ہم جنگ میں بھی گئے, ہم آپ کے ساتھ شریک تھے, تو وہاں پر بس جتلاتے تھے, بتاتے تھے, کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ وسلم اللہ نے فرمایا, قل, ان کو کہہ دے, لا تمنوا علی اسلامکم, احسان تم جتلاتے ہو, وہ بھی اسلام کی کہ ہم مسلمان ہیں. اصل احسان کس کا ہے کہ تم مسلمان بنے ہو, اگر واقعی سچے مسلمان ہو تو. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ تمام إحسان والتمام فضل وكرم صرف الله تعالى هو كيس أن هداكم للإيمان كسلت تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف. اس لیے ہم بار بار رب سے کیا دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, دلوں کی ہدایت, دلوں کو پھیرنے کی ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں, یہ کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں, کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں, کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے انبیاء, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, علماء ہیں, وہ رہنمائی کرتے ہیں ہدایت کی طرف, ہدایت کے راستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف, لیکن دلوں کو بدل نہیں سکتے, پھیر نہیں سکتے. انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے پسند کرتے, جسے چاہتے ہیں, اسے ہدایت نہیں دے سکتے. دوسری آیت میں انک لا تهدی الی صراط مستقیم, آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک رہنمائی کی ہدایت ہے صراط مستقیم کی طرف, اور دوسری دلوں کی ہدایت ہے جس کی نفی کی گئی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دلوں کو ہدایت دے سکتے. تو اصل احسان اس رب کا ہے جس نے پہلے پیدا کیا ہے, یہ الگ احسان ہے, پیدا نہ کرتا عدم ہوتے. پھر صحت و عافیت ہے, الگ احسان ہے, عقل ہے, سمجھ ہے, الگ احسان ہے, الگ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور پھر سمجھ بھی دی ہے, کان بھی دیے سننے کے لیے, زبان دیے بولنے کے لیے, آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے, ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے, پاؤں دیے چلنے کے لیے, عافیت ہے, الگ احسان ہے. پھر اپنے رسول بھیجیں, الگ احسان ہے, کتابیں نازل کی, الگ احسان ہے. سب سے بہترین رسول, سب سے بہترین زبان بولنے والے, اور سب سے بہترین طریقے سے پیغام پہنچانے والے, الگ احسان ہے. پیار سے, محبت سے, نرمی سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے, الگ احسان ہے. تمہیں سمجھ دی ہے, تم نے سمجھا ہے, کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے, تم نے پڑھا ہے, سمجھنے کی توفیق دی ہے, تمہیں سمجھا ہے, دل میں اتارا ہے, توفیق دی ہے, تم مومن بنے ہو. عمل کی توفیق دی ہے, تم نے عمل کیا ہے. تو اصل احسان ہے کس کا؟ اسے فرم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اسے آخر فرما ان کنتم صادقین, وہ بھی اگر تم اپنے ایمان کی دعوے میں سچے ہو تب, اور اگر ایمان تمہارا مضبوط ہوتا تو دعوے کی بات نہ ہوتی, تم احسان جتلاتے ہی نہیں. تو تمہارا احسان جتلانا ہی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے تمہارے ایمان پر. اسے آخر فرمایا ان کنتم صادقین, شرط یہ کہ تمہارا ایمان سچا ہو, اگر تم سچی ہو تو. اس لیے آخر میں فرمایا ہے مزید اسی علم کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ عظمت کے تعلق سے, اور احسان کی بات جو کرتے ہیں ان کے تعلق سے, اور پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آسمان اور زمین کا غیب, جو پوشیدہ چھپی چیزیں ہیں خوب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. علم میں ہر چھپی چیز خوب جانتا ہے, اس لیے غیب, اور غیب میں تمہارے دلوں کے راز بھی شامل ہیں, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, جو چھپا ہے ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم نہیں جانتے. غیب سے مراد وہ جو ہم نہیں دیکھتے, جو نہیں سنتے, جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں جو آج ہم نہیں جانتے, ہم سے چھپی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور جو تم کرتے وہ خوب دیکھتا بھی ہے. تو اللہ سے نہ تم کوئی چھپا سکتے اپنے دل میں, اور نہ ہی نہ تمہارے اعمال جو ہیں, نہ تمہارے اقوال اللہ تعالیٰ سے چھپے ہیں. جو تم چھپاتے وہ خوب جانتا ہے, جو تم بولتے وہ خوب سنتا ہے, جو تم کرتے وہ خوب دیکھتا ہے. تو پھر احسان جتلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بار بار ایسی باتیں کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے. مومن ہو تو مومن کا ایمان اسے تقاضا کرتا ہے اپنی اصلاح کرو, اور دوسروں کی اصلاح کرو. الصلاح والاصلاح، اپنی صلاح صحیح ایمان سے، صحیح ایمان کے لیے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، صحیح عقیدے کے لیے صحیح منہج ہونا چاہیے. صحیح منہج پر ہیں، صحابہ منہج، صحابہ اور سلف کا منہج ہے، اس پر قائم ہیں، الحمدللہ. تمہارا قول بھی صحیح ہو جائے گا، تمہارا عمل بھی صحیح ہو جائے گا. اس لیے ہم سے مطالبہ ہے عمل کا، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. اس زمانے کے اعراب، اس زمانے میں جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، اور جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو منافقین تھے، اللہ سب کے حالات خوب جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس نے صحیح آغا سلم کی نصرت کی ہے، کس نے دعویٰ کیا ہے، کس نے نقصان پہنچایا ہے، کس نے نقصان کرنے کی کوشش کی ہے، سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں جب انسان کو پتہ چلتا ہے اللہ خوب دیکھنے والا ہے، تو اپنے عمل کو بھی درست کر دیتا ہے. منافقین کا رد ہے، اہل کفر کا رد ہے، اہل شرک کا رد ہے، اور ان لوگوں کا جن کے ایمان میں کمزوری ہے، ان کا بھی رد ہے کہ ایمان کو مضبوط کرے، اپنے عمل کو درست کرے. عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. تو شرم محسوس ہونی چاہیے جب میں عمل کروں رب کی بارگاہ میں اور خوب دیکھنے والا ہے، تو میرا عمل خلاف سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو پھر عمل میں کمی کوتاہی کیوں ہے؟ میری خواہش کرتی ہے میں وہ عمل کروں جو مجھے پسند ہے، رب مجھے حکم دیتا ہے وہ عمل کرو جو مجھے پسند ہے، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے، جو مجھے پسند ہے یا جو میرے رب کو پسند ہے؟ عمل وہ خوب دیکھتے جو ہم کرتے ہیں. اس لیے فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے، توفیق وہ رب کریم دیتا ہے، ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے اور کس راستے کو چھوڑنا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں اس عظیم سورت کے تعلق سے. سورت کے پچھلے درس میں نے کہا تو مجھے یاد دلانا، مجھے خود بات یاد آ گئی ہے. سورت الحجرات میں نے بتایا کہ اس میں ایک مضبوط معاشرے کے قیام کے لیے بہت سے خوبصورت آداب ہیں اور احکام ہیں. بڑوں کے احترام اور توقیر سے لے کے اہل بدعت جو مخالفین ہیں، ان سے دوری اختیار کر کے ان کو سمجھنے میں، دیکھنے میں اور ان سے تعلق کیسے قائم کرے، سب کے لیے مختلف چیزوں سے ہم گزرے ہیں. لیکن سورت کی ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ. انسان آگے کیسے بڑھتا ہے؟ جب کوئی بھی قول یا فعل بغیر دلیل کے ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، اگر تم نے اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو پہلے، پھر معاشرے کو بہتر بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تو پھر اتباع الدلیل کو یہاں پہ رکھو، نصب العین، اتباع الدلیل. آگے نہیں بڑھ سکو گے. آگے کون بڑھتا ہے؟ جو مخالفت کرتا. مخالفت کون کرتا ہے؟ جو دلیل کی اتباع نہیں کرتا. دلیل نہیں ہے نا، مخالفت ہوگی. اس لیے جتنی بھی آگے پیغامات اور احکام ہیں سورت میں جو بیان ہوئے ہیں، آپ اسی ترازو پہ طور پہ بات کرو. آگے مت نہیں بڑھنا ہے تو عمل آسان ہو سکتا ہے تمام آداب پر. اگر آگے بڑھنے والے ہو تو پھر ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے بات شروع ہوئی کہ جیسے دوسرے سے باتیں کرتے ہو نا، آپ سے باتیں نہیں کرتے. لا ترفع اصواتك فوق صوت النبی، آپ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں رتبے میں، درجے میں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، سب سے عظیم ہیں، تو آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام، بڑوں کے سامنے کیسے ادب سے بات کرنی ہے، والدین کے خصوصی طور پر آگے کیسے بات کرنی ہے، آواز بلند نہیں کرنی ہے، ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. علماء کے احترام، قدر کرنا، سب اس میں شامل ہے. پھر خبر کی بات آئی ہے. خبر کس کی ماننی ہے؟ ہر بندے کی جو بھی خبر دے دے, نہیں, کس کی خبر آپ نے ماننی ہے؟ جو سچا ہو. فاسق ہے تو تحقیق کرو, سچا ہے تصدیق کرو, جھوٹا ہے تکذیب کرو. سمپل سا ہم ایک روڈ میپ دے دیا آسان سے. کیونکہ خبر اگر غلط ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی گئی ہے تو پھر کیا ہوگا, معاشرے میں فساد ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے ہر خبر کو فوراً نہیں پہنچایا جاتا, تحقیق کی جاتی ہے. پھر مسئلہ ہے اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑے, کیا کرنا چاہیے, کس کی مدد کرنی چاہیے؟ جو ہمارا رشتہ دار ہے, جو ہمارا دوست ہے, اس کا ساتھ دے یا جو حق پر اس کا ساتھ دے؟ جو حق پر ہے, جو بغاوت پر اتری ہے, جو زیادتی پر اترا ہے, اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں, اسے سمجھاتے, نصیحت کرتے, نہیں مانتا پھر اس کا ساتھ دیتے جو حق پر ہے. پھر بھائی چارگی کی بات آئی ہے, مومن مومن کا بھائی ہے. یہ بھائی چارگی کب قائم ہو سکتی ہے, کس بنیاد پر؟ اسلام پر, ایمان پر, صحیح عقیدہ, صحیح منہج پر. پھر اس بھائی چارگی سے وہ کون سی چیزیں جو آپ کو دور کر دیتی ہیں اور معاشرے میں لوگ متفرق پیدا ہو سکتا ہے؟ تین براہ راست چیزیں ہیں اور تین انڈائریکٹ چیزیں ہیں. مذاق اڑانا منع کیا گیا ہے, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی اور کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, منع کیا گیا. مذاق اڑانے سے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ اسی تذلیل کر رہے ہیں, تضحیک کر رہے ہیں. آپ نے پسند کر تو وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے, آپ سے نفرت کرے گا, آہستہ آہستہ دوری ہوگی, تفرقہ ہوگا, جھگڑا ہوگا. نہیں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرے. تلمزو انفسکم, گویا تم اپنے عیب جوئی کر رہے ہو, کسی کی کیا غلطیاں نکالتے, اس پر عیب لگاتے ہو. اور منع کیا, ولا تنابز بالالقاب, برے القاب سے, برے ناموں سے مت پکارا کرے. پھر تین جو انڈائریکٹ ہے, بدگمانی سے منع کیا ہے, تجسس سے منع کیا ہے, کسی کے پیچھے لگ کے اس کی عزتوں کے پیچھے لگنا, اس کے کردار کشی کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تجسس میں ہے, مت کرے. اور پھر غیبت سے منع کیا ہے, اور غیبت میں چغل خوری بھی شامل اس لیے ہوتی ہے کہ غیبت جب ہوتی ہے تو چغل خوری بھی ساتھ اپنی جگہ کر لیتی ہے. اور پورے قرآن مجید میں اگر ایک مثال جس میں آپ دیکھتے کہ خطرناک اور خوفناک مثال ہے, وہ غیبت کے لیے ہے. یاکل لحم اخی میتن فکرہتموہ, بھائی ہے آپ کا, اس محبت کرتے ہیں, بے حد محبت کرتے ہیں, آپ کا بھائی ہے, زندگی کا بھائی کا گوشت کھا سکتے ہیں آپ؟ ناممکن ہے. اگر مر جائے تو مردار کا گوشت کھانا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو غیبت کرتا ہے اس کی ایسی حیثیت ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. پھر انسان کون ہے, اصل کہاں سے اس کی آئی ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ایک نر ایک مادہ سے پیدا کیا گیا ہے. تو پھر اس طرح جو آج کے درس میں ہم نے چیزیں بتائی ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیا, آپ وقت نہیں, وقت کافی ہو گیا. تو یہ اس صورت میں حجرات, حجرے کی جمع ہے, اور حجرہ جو ہے محدود جگہ کو کہتے ہیں جو آپ کو محفوظ کر دیتا ہے. انسان گھر محفوظ ہوتا ہے نا, تو آپ سر گھر کیا تھے؟ حجرے تھے. ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہوتے ہیں, ہم اگر اپنا محفوظ کرنا چاہتے تو شریعت کی حدوں کے اندر رہیں گے تو ہم محفوظ ہیں, معاشرے بھی محفوظ ہے, مضبوط ہے. اگر شریعت کی حد کو پار کریں گے ہم تو پھر ہماری خیر ہے اور نہ ہمارے معاشرے کی خیر ہے. اللہ سے دعا کہ ہم سب کو امن فی امن صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, من صلی الصالحین پر چلنے کی اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
ایمان کی آیا ہے, ایمان اور ایک حدیث جب جائے, اس کو کیسے آپس میں تبدیل کریں؟
کون سا ایمان؟
اس میں جو آئی ایمان آمن باللہ ورسولہ وجاہد باللہ ورسولہ, یہ اور حدیث جب جائے اس کے آپس میں تبدیل کیسے کریں گے؟
وہ ایمان ہے, جہاد نہیں, جہاد ارکان نہیں, اس کا الگ ارکان وہ ہے جو اس کو نہیں, وہ حدیث میں آئے گا نا, حدیث نے اس آیت کی مکمل تفسیر کر دی ہے. بھائی ایک یہ سوال ہے کہ ارکان ایمان میں ہم جب بات کرتے ہیں چھ ارکان جو حدیث جبرائیل میں آئے ہیں، کہ ارکان ایمان جو حضرت جبرائیل آپ سے سوال کیا ایمان کیا ہے، تو آپ سب ایمان تو انہیں باللہ ہی اور رسول ہی وہ کتب رسول ہی قبل یوم آخر قبل قدر خیر و شر ہی، یہ جو چھ ارکان ہیں ایمان کی، اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. اور اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی سورۃ الحجرات کی آیت میں المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، تو اس میں جہاد بھی شامل ہے. جہاد ارکان ایمان میں سے نہیں ہے، جہاد کا عظیم درجہ دین اسلام میں، ذروۃ السلام الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اسے اونٹ کے کوہان ہوتا تو بلند درجہ ہے جہاد کر کے، لیکن ارکان ایمان میں سے نہیں ہے جہاد جو ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو شرط ہے اسے بیان کرنے کے بعد جہاد کا ذکر کیا ہے کہ سچے ایمان کی علامت یہ ہے، نہ کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیے کہ چھ ہیں. تو ارکان ایمان چھ ہیں اور جہاد فی سبیل ارکان ایمان میں سے نہیں ہے، لیکن سچے ایمان کی علامت ضرور ہے. واللہ اعلم.